انت كن صلي على رسولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ عرصے میں عید الاضحیٰ آنے کو ہے اور اگر ہم قربانی سے متعلق آج گفتگو کریں تو میرا خیال بے محل نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ قربانی کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا، غالباً کینیڈا سے یا کسی ایسے ہی ملک سے. سوال یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی بے حد و حساب ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ رب سے یہ سوال کر سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، وہ اپنا مالک خود ہے، اور یہ تمام چیزیں جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب اسی کی ہیں. تو بحیثیت مالک کل کے وہ جس کو چاہے جو چیز چاہے بخش دے، نہ کسی میں یہ طاقت ہے نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے یہ پوچھے کہ اس نے کسی کو یہ عطا کیوں فرمایا. ان سب چیزوں میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ جہاں وہ ہمارے دوسرے گناہ معاف کرتا ہے، ہماری دوسری کوتاہیاں اور دوسری لغزشیں سب معاف کر دیتا ہے، وہ اس پر بھی یقیناً قادر ہے کہ وہ شرک کو بھی معاف کر دے. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جب اس نے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ انسان کو واضح کیا ہے قرآن میں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، بخشنے والا ہوں، جو مجھ سے بخشش کی درخواست کرے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لوگوں کی کوتاہیوں سے میں صرف نظر کرتا ہوں، لوگوں کی گناہوں سے صرف نظر کرتا ہوں. وہیں اس نے ایک وارننگ بھی دی کہ میں سب معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. تو یہ اس کی کمٹمنٹ ہو گئی انسان کے ساتھ. جب اس نے کہا کہ میں رازق ہوں، میں رزق دیتا ہوں اور ہر جاندار کو اس کا رزق بہم پہنچاتا ہوں، یہ کمٹمنٹ تھی. جب اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، تو یہ اس کی کمٹمنٹ ہے انسان کے ساتھ کہ میں تمہیں پالوں گا. وہ پالتا ہے. اسی طرح یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک جیسا جرم معاف نہیں کروں گا. تو یوں اپنے کمٹمنٹ کی پاسداری میں وہ معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے غفور الرحیم ہونے کی صفت اس قدر زبردست ہے کہ شرک کو بھی وہ توبہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے. اگر شرک سے توبہ کر لی جائے تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس انداز میں معاف نہیں کیا جاتا شرک جس انداز میں انسان کے دوسرے گناہ اور لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں. یہ اس کے کمٹمنٹ کی پاسداری ہے، لیکن اس کا بھی اس نے ایک ایسکیپ رکھا ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان معصیت میں مبتلا ہو ہی گیا اور شرک کرتا رہا لیکن پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ شرک کے بارے میں بھی توبہ قبول کر لے گا. یہ ایک راستہ رب نے رکھ دیا. یہ جہاں میں گناہوں کا ذکر کرتا ہوں تو ہمیشہ ایک بات میں نے آپ کی گوش گزار کی کہ رب ہماری گناہوں سے اور ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا, وہ تو علیم الخبیر ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کی خبر ہے اسے, جو ظاہر میں ہے جو پوشیدہ ہے سب اس کے علم میں ہے, لیکن وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے. مہربان بہت ہے وہ. یہ ڈھیل دینے ہی کی ایک انداز ہے اس کا, ڈھیل دینے کا. رب تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے جو ہمارے اچھے کاموں کو, بھلائیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو لکھتے ہیں, دائیں کندھے والا اور بائیں کندھے والا. پچھلی کسی نشست میں میں نے گزارش کی تھی کہ ایگزیکٹ تعداد کیا ہے فرشتوں کی جو ہر انسان پر مامور ہیں. تو یہ دو فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں انہی فرشتوں میں سے دو ہیں, اور جو دائیں کندھے پر مامور ہے فرشتہ جو ہماری اچھائیوں کو نیکیوں کو تحریر کرتا ہے, وہ ان تمام فرشتوں کا امام ہے جو انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے لگائے ہیں. صرف نظر کا عالم تو یہ ہے ہماری کوتاہیوں سے رب تعالی کا کہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ جو امام ہے دوسرے فرشتوں کا جو انسان کے ساتھ منسلک ہیں, وہ بائیں کندھے والے فرشتے کو گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھنے نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ ہم کوئی اگلا گناہ نہ کر لیں, تو وہ پچھلا لکھتا ہے. اگر مجھ جیسا انسان ہے جو دن میں سینکڑوں گناہ کرتا ہے, تو جو گناہ میں نے اس وقت کیا وہ تحریر نہیں کرنے دے گا بائیں کندھے والے فرشتے کو, بلکہ اسے روکے رکھے گا تا وقت کہ مجھ سے اگلا گناہ سرزد نہ ہو جائے. تو وہ یہ پچھلا گناہ جو اس وقت مجھ سے سرزد ہوا اس کو وہ تحریر میں لے آئے گا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ رب تعالی موقع دیتا ہے ہمیں کہ یہ جو گناہ میں نے کر لیا شاید میں اب بھی باز آ جاؤں اور یہ میرے نام اعمال میں نہ لکھا جائے. یہ اس کی غفور الرحیم ہونے کی صفت کے نتیجے میں, یہ اس کی معاف کر دینے کی صفت جو ہے وہ اس درجے کی ڈھیل ہمیں دیتی ہے کہ جو گناہ ہم کر چکے وہ بھی تحریر نہیں ہوتا تا وقت کہ ہم اگلا گناہ نہ کر لیں. بات ہو رہی تھی قربانی کی. قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے کہ نماز ادا کرو اور قربانی دو. کچھ روایات تو یہ ہیں صحابہ کرام سے کہ یہ جس نماز کا ذکر قربانی کے ساتھ آیا ہے یہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ نماز ادا کرو اور اس کے بعد قربانی کر دو. لیکن کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ یہ پنجگانہ نماز کا ذکر ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو. اور قربانی کے بعد کوثر کا ذکر ہے, نہر کا ذکر ہے. یہ کوثر در حقیقت اس نہر کا نام ہے جو جنت کے بیچوں بیچ گزرتی ہے. اس کا حال بالکل ایسا ہے کہ जैसे सीप में बंद मोती के अंदर का हाल हो, इस कदर पाकीज़ा है। और इसके किनारे सब्ज पत्थर की तरह है, जैसे सब्ज एमेरल्ड होता है। और इस नहर के किनारे पर जा बजा वसीओ अरीज गुंबद बने हैं। उन डोम्स के अंदर दाखिल होने के दरवाजे हैं और हर डोम में दाखिली दरवाजे 4000 हैं जो गोल्डन है। इस नहर का कीचड़ जो नीचे तह में बैठता है इसका, वो खालस मुश्क की तरह है, इसका ज़रा खुशबूदार है। इसकी कंकरियां याकूत की तरह हैं। महराज शरीफ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे तो आपको ये नहर दिखाई गई थी। तो इसके किनारों पर बने हुए गुंबदों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछा था कि ये गुंबद किस लिए हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके अज़वाज मुतहरात की रिहाइश गाहें। इसी कौसर से वो चार नहरें फूटती हैं जिनका जिक्र सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। इससे फूटने वाली एक नहर तो दूध की है, दूसरी नहर उस मशरूब की है जिस पर पाकिस्तान में आजकल पाबंदी है, और तीसरी शहद की नहर है। और इसकी रवानी में तुंदी है, इसका पानी बड़ी तेजी से रवा है इस नहर का। ये वही नहर है जिसका वादा अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि आपको हौज़े कौसर अता कर दिया गया, ये वही है। तो ये नहर दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी गई थी। ये नहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करने का वाकया यकीनन आप लोगों के इल्म में होगा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा तशरीफ ले गए थे तो जिस दरवाजे से एंटर हुए खाने काबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखा अंदर अहले कुरैश बैठे हैं, तो आप बगैर रुके खाने काबा में उसके बिलमुकाबिल जो दरवाजा था उसमें से बाहर तशरीफ ले गए। तो अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे में एंटर होते तो नहीं देखा और पास से गुजरते हुए भी नहीं देखा, लेकिन जब आप दूसरे दरवाजे से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त नजर पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले कुरैश पर। उस दरवाजे में जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले जा रहे थे उसी में एक और साहब एंटर हो रहे थे, अहले कुरैशी में से थे। तो जब वो अंदर आए तो जो बैठे हुए थे अहले कुरैश खाना काबा में, उन्होंने उनसे पूछा कि कौन था। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अबतर थे। अरबी में दरअसल अबतर उस शख्स को कहते हैं जिसका बेटा उसके साथ न रहता हो, बड़ा बेटा, उसे अबतर कहते हैं। हुआ यह था कि उन्हीं दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे जिनका इसमें मुबारक अब्दुल्ला था, उनका इंतकाल हुआ था। तो उस निस्बत से اس اہل قریش میں سے ان صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ابتر استعمال کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اس لفظ پر، تو اللہ نے وحی بھیجی کہ ابتر تو آپ کے دشمن ہوں گے اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ یہ وہ موقع تھا جہاں کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی تھی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کا نام تو لوگوں میں بلند کر دیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ رب تعالی اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کتنا سچا ہے رب اپنے وعدوں کا، کہ جو وعدہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ آپ کا نام ہم لوگوں میں بلند کر دیں گے، تو اس طرح سے بلند کیا کہ دنیا کے طول و عرض میں آپ گھوم جائیے، ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے، تو جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ جس جس کونے میں مسلمان بستے ہیں دنیا کے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے وعدے کے مطابق بلند فرما دیا، اور یہ یوں ہی بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو قربانی کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ قربانی صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں ہے، یہ قربانی ہر ہر طریقے سے ہے جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی انداز میں بھی قربانی کرتے ہیں۔ جب تصوف کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو میں ایک چیز پر مسلسل زور دیتا رہا کہ آپ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنا آرام، اپنی تمنائیں، ان کو دوسروں کی خواہشات، ان کی تمناؤں، ان کی ضروریات، ان کی آرام پر قربان کر دیجئے، وہ بھی قربانی ہے، اور اس کے نتیجے میں رب اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اس کا انعام قرب الہی ہے، اللہ کی دوستی کی صورت میں ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت ہی عافیت ہے، امن ہے اس کے لیے، غم اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کے لیے دکھ اٹھاتا ہے اس کو روز قیامت امن ہے، اور جس نے اس دنیا میں امن کی تلاش کی تو روز قیامت اس کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں رہے گا۔ یہ قربانی کی بات میں کر رہا تھا، تو اللہ کو دو قطرے بڑے عزیز ہیں، ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے بطور آنسو ٹپکا اللہ کے خوف کے تحت، وہ اور ایک قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں کسی مسلمان نے بہایا۔ یہ اللہ کو دو قطرے بہت عزیز ہیں، تو اللہ کی راہ میں جو لوگ قربانی دیتے ہیں اپنی جان کی، ان کے لیے تو وعید ہے، ان کی خوشخبری سنائی ہے اللہ نے قرآن میں کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ تو قربانی جس فارم میں بھی دیتا ہے انسان، رب اس کا انعام بہت بڑے اجر کی صورت میں دیتا ہے. اور قربانی کے سلسلے میں ایک عجیب چیز, یہ جو ہم روزے عید ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ سنت ابراہیم کے طور پہ, اس کی ایک چیز بہت میں خوبصورت عرض کر دوں آپ سے, اور یہ بہت آزمودہ بات ہے, ذاتی تجربے سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے. بسا اوقات انسان اپنی الفاظ میں پکڑا جاتا ہے کہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تکبر میں چلے گئے, یا کسی کی بڑے پیمانے پر دل آزاری کا باعث بن گئے, یا کسی آزمائش کا شکار ہو گیا اور اس پہ رزق بہت تنگ ہو گیا. تو جہاں اس رزق کو وسیع کرنے میں دعائیں ناکام ہو جائیں, صدقہ و خیرات ناکام ہو جائیں, تو وہ شخص خواہ مالی لحاظ سے کتنا ہی تنگ کیوں نہ ہو, اس کو بغیر یہ بتائے کہ اس قربانی کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے, آپ اسے کہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں روزے عید ایک جانور قربان کر دے عید الاضحیٰ پر, بھلے اس کے لیے اس کو کتنا ہی تنگ دست ہونا پڑے. یہ بڑی آزمودہ چیز ہے کہ انسان پر رزق وسیع ہو جاتا ہے اس کے بعد. اس قربانی کی ایک امیڈیٹ فائدہ تو میں نے بارہا زندگی میں دیکھا, میری ملاقات ہوئی بہت سے ایسے لوگوں سے جو مالی لحاظ سے بہت مشکل میں تھے, اب ان کی مالی مشکلات کسی طور آسان نہیں ہو رہی تھیں, تو ان سے میں نے بغیر یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, کیونکہ پھر اس کی نیت بدل جائے گی, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جب تک کہ وہ قربانی کو قربانی سمجھ کے نہیں کرتا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں تمہاری مالی مشکلات دور ہو جائیں گی تو پھر نہیں ہوتی. تو میں نے جس انسان سے یہ کہا کہ عید قربان آنے والی ہے عید الاضحیٰ, آپ جیسے تیسے بھی آپ سے ممکن ہو اللہ کی راہ میں قربانی کر دیجئے. جس جس شخص نے اللہ کی راہ میں قربانی کی نیک نیتی سے, خلوص سے, اس کے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اس پر رزق وسیع ہونا شروع ہو گیا. تو اس قربانی کا ایک یہ بھی پہلو ہے, لیکن خدا کے لیے ہم یہ نہ شروع کر دیں کہ عید الاضحیٰ پر جو قربانی دیں اس کے پیچھے کہیں ہماری یہ نیت ہو کہ ہم پر رزق وسیع ہو جائے گا. ویسے تو اگر صابر صاحب مہربانی کریں یہ حصہ ریکارڈ نہ کریں, تو میں وہ جہاں کوثر کا ذکر کر رہا تھا کہ نہر بہ رہی ہے, اس میں اس کی کنکریاں تہہ میں بیٹھی ہوئی کنکریاں یاقوت ہیں, موتی ہیں, تو مجھے خیال ہی آیا کہ جب وہاں پاکستانی داخل ہوں گے تو اس کی تہہ کتنے عرصے میں خالی ہو جائے گی کنکریوں سے. تو وہ کسی صاحب نے مجھے ٹیکسٹ میسج پہ ایک جوک بھیجا تھا کہ ایک پاکستانی جنت سے نکال دیے گئے, تو وجہ انہوں نے یہ لکھی تھی کہ وہ جنت میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پاکستانی کو فرشتے مار رہے ہیں, تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیوں اس کو کیوں مار رہے ہو, بھائی جنت میں تو یہ مار پیٹ منع ہے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا اس نے یہ جو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں ان سب میں دہی جما دی ہے, وہ شرارت کر گزرا وہاں بھی. تو کہیں عید الاضحیٰ پر قربانی اس نیت سے نہ کرنا شروع کر دیں کہ رزق وسیع ہوگا, وہ رائے گاں جائے گی ہر چیز. نیت قربانی کی رکھیے, اللہ قبول فرمانے والا ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت سے انعامات آپ کو ادا کر دیے جائیں گے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرما دیں.
اچھا سر، وہ میرا سوال شب قدر کے حوالے سے تھا کہ آڈ جو راتیں ہیں پاکستان کی اور سعودی عرب کی، وہ یوزلی الگ ہوتی ہیں، تو کیا دو شب قدر ہوتی ہیں، پاکستان کی الگ اور سعودی عرب کی الگ، یا کوئی ایک ہی ہے؟
اسلامی کیلنڈر چاند کے ساتھ منسلک ہے اور پوری زمین پر چاند ایک وقت میں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کی زبان میں اگر بات کریں تو یہ اجرام فلکی اللہ نے گردش میں ڈالے ہیں، جو اپنے اپنے مقررہ راستے پر مہوے گردش ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، یہ قرآن کہتا ہے. ہر مقام کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ، اس کو اردو میں طول البلد اور عرض البلد کی نسبت سے مختلف جگہوں پر چاند مختلف اوقات میں دکھائی دے گا. رب تعالیٰ نے جو چیزیں بھی بنائی ہیں اور پیدا کی ہیں، جو چیزیں بھی مقرر کی ہیں، وہ اپنے پورے نظام کائنات کو سامنے رکھ کے بنایا ہے سب کچھ. جب یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ چاند دیکھ کے روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کے عید منا لو یا روزے کا اختتام کر دو، اور اگر مطلع صاف نہ ہو، بادل ہوں، تو گن کر 30 کی گنتی پوری کر لو، تو اس حساب سے زمین کے وہ ٹکڑے جہاں ایک ہی وقت میں چاند دکھائی دے گا، وہاں پر شب قدر کی برکات اور اس کے انعامات اسی وقت برسیں گے جب وہاں پہ 27ویں تاریخ ہوگی یا شب قدر کی رات ہوگی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے مسلمانوں کو نماز سورج کے ساتھ منسلک، اس کے نماز کے اوقات سورج کے اوقات کے ساتھ منسلک کر دیے گئے، کہ سورج کی مختلف پوزیشنز کو دیکھ کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو زمین کے مختلف حصے، یا یوں کہیے کہ مختلف ممالک مختلف لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈز پر واقع ہیں، وہاں سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، نصف نہار پر آنا، ان سب کے اوقات مختلف ہیں دوسرے ملکوں سے. تو ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، وہ جس پرٹیکولر جگہ پر اس وقت ہم موجود ہوتے ہیں، وہاں سورج کی پوزیشن سے منسلک کر لیتے ہیں نماز کے اوقات کو، تو ہماری نماز قبول کی جاتی ہے کہ ہم نے آن ٹائم نماز پڑھی، قضا نہیں ہوئی. فار انسٹنس، جب ہم عمرے یا حج کے لیے سعودی عرب چلے جاتے ہیں، تو ہم تمام عمر یہاں پاکستان کے حساب سے نماز پڑھتے رہتے ہیں صبح کی. جب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو جی ایم ٹی سے سعودی عرب کے ٹائم کا فرق جو ہے وہ +3 آورز ہے، تو ہم نماز وہاں کے ٹائم کے مطابق پڑھتے ہیں، اور وہ آن ٹائم ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستانی ٹائم سے تو قضا ہو چکی. وہ اللہ تعالیٰ کا تمام نظام پوری نظام کائنات کو پیش نظر رکھ کے بنا ہے، تو اسی طرح شب قدر ان ممالک میں جو ایک ہی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے رینج میں ہیں، وہاں پر جو چاند دکھائی دے گا، اس حساب سے جو آڈ نائٹس آئیں گی ہماری، ان میں شب قدر جو ہوگی وہ اسی خطے کی مناسبت اور مطابقت سے واقع ہوگی. شب قدر وہاں اس کے فیوز و برکات اسی مخصوص رات پر آئیں گے. اس میں ابہام پیدا ہو گیا مختلف تاویلات کی وجہ سے جو ادھر ادھر سے آتی ہیں، لیکن اللہ کے نظام کے مطابق تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. زمین بہت وسیع ہے اور ایک خطے میں ایک ہی وقت میں چاند کا یا سورج کا نظر آنا ممکن نہیں ہے، تو उसको लोकलाइज कर दिया गया है।
जी अगर मुनासिब हो तो बता दीजिएगा कि इस दफा गुज़श्ता रमजान में कब आई थी।
अब जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्क्लोज नहीं की उम्मत पर, वो कोई भी शख्स डिस्क्लोज करने की का मुजाज नहीं है। ये रात नहीं बताई जा सकती कि कौन सी रात थी। वैसे तो मैं अर्ज कर गया था शबे कदर से पहले जो इतवार थी उसमें गुफ्तगू के दौरान कि भाई मैं तो खुद सारा साल गुनाह करता रहता हूं, इसी तवक्को पर कि शबे कदर शायद मेरे हाथ लग जाए तो एक हजार रातों के बराबर मेरी इबादत हो जाए उस एक रात में, ताकि नामे अमाल कुछ तो बैलेंस हो जाए। तो मैं तो खुद इसी तलाश में रहता हूं। तो आप कहां मुझसे ये मालूम करने लगे कि साहब कौन सी रात थी। इन किस्सों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। शबे कदर को मख्फी रखने के पीछे मसलियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पाकिस्तानी उम्मत का अहवाल यकीनन पता था कि अगर इन्हें एक शब कदर बता दी गई तो ये तो सब नमाजें छोड़ के बैठ जाएंगे शब कदर के इंतजार में कि वो पूरी हो जाएंगी एक रात की नमाजों में। चंद तो रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29, पांच रातें हैं। तो पांच रातें जाग लेने में क्या हर्ज है। तो जहां भी वो रात होगी मिल ही जाएगी और वो इतनी नुमाया होती है कि वो फौरन इंसान भांप लेता है कि आज शबे कदर है। इस दफा जो शबे कदर आई तो मैं कराची में था और इस कदर नुमाया थी निशानियां, मेरा ख्याल था कि शायद बहुत कम लोग उसे भांप पाएंगे कि आज शबे कदर। हैरत ये हुई कि जितने लोग उस जगह इकट्ठे थे इबादत के सिलसिले में उन सभी ने आज खुद कहा कि आज शबे कदर है। तमाम निशानियों के साथ वो रात वादे हो गई थी, उसका खुद पता चल जाता है कि आज शबे कदर है। तो हमें बजाय एक रात पर इक्तफा करने के, चाहे अल्लाह ताला हमें मौका देता है कि किसी तरह हम शब्बेदार हो जाएं, क्योंकि जो शब्बेदार हैं लोग उनके लिए बड़े इनामात हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वली अल्लाह की तीन खासियतें हैं, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। हजरत अली करमल्ला वजहू के बारे में एक रवायत यह है कि आपने रात को कभी अपने पुश्त बिस्तर से नहीं लगाई। शब्बेदार थे, सारी उम्र शब्बेदारी में गुजरी है और देखिए अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है। इमाम तरीकत हैं, न सिर्फ इमाम तरीकत हैं बल्कि और कई एजाजात हैं जो उन्हीं के लिए पैक्यूलियर हैं, यूनिक है इस मामले में। तो सारी उम्र कभी पुश्त बिस्तर से नहीं लगी रात, सारी रात। शब्बेदारी के इनामात बेपनाह हैं। अगर ये आदत हो जाए हमें तो पांच रातें जागने से आदत हो जाती है। और ऑड और इवन का जो किस्सा है उसके पीछे भी एक और हिकमत है। ये बिल्कुल इसी तरह के हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब अपने वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे। आप मुसलसल रोजे रखते थे तो एक दिन ख्याल ये हुआ कि मुसलसल रोजे रखने से मेरा जिस्म और मेरा निजाम ये आदी हो गया है रोजे का और अब मुझे रोजा महसूस नहीं होता, रूटीन बन गया है मेरे लिए। तो सिर्फ इसलिए कि रोजा रोजे की तरह महसूस हो आपने एक मामूल अपना बना लिया कि एक दिन ناغا کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزہ رکھا کرتے تھے. اس سے روزہ جسم کو محسوس ہوتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. تو اگر روز شب بیداری کر لی تو ہمارا روٹین بن جائے گا، بالکل اسی طرح جو رات کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ رات کو آسانی سے جاگ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اسے عبادت کی طرح سمجھا تو ایک رات چھوڑ کے دوسری رات آلٹرنیٹ نائٹس پر اگر ہم جاگے تو اس کی شدت ہمیں محسوس ہوگی، رات کی نیند سے محرومی کی شدت ہمیں پنچ کرے گی، اور وہی چیز ہمارے اجر کو بڑھانے کے لیے کافی ہوگی. تو وہ آڈ اور ایون نائٹس کا یہ قصہ ہے کہ آلٹرنیٹ نائٹس دی ہیں آخری عشرے میں، وہ ایک اچھی پریکٹس ہے شب بیداری کے لیے.